الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم اس نشست میں تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کتاب کی تمہید میں جو چیزیں واضح کی گئیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ دین ہم کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے. اس کا یہ جواب دیا گیا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے. پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ دین کن صورتوں میں موجود ہے، قرآن اور سنت. قرآن کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ سنت کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی، اور آخر میں یہ بات واضح کی گئی کہ حدیث کا دائرہ کیا ہے. آخری پیرا یہ تھا کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث، یہ تینوں محل تدبر ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اس میں اب سب سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی، یعنی قرآن پر غور و خوض کرتے ہوئے، اس کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہوئے، کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک عام آدمی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اہل علم کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس کو ترجمہ پڑھ رہا ہے تو کسی صاحب علم نے اپنے فہم کے مطابق عربی زبان کے اسالیب کو سامنے رکھ کر جو کچھ مدعا سمجھا ہے وہ اس نے ترجمے میں بیان کر دیا ہے، اور اس ترجمے کو ایک عام آدمی پڑھ لیتا ہے. اسی طرح اگر کسی اہل علم نے اس ترجمے پر حواشی لکھے ہیں یا اس کی تفسیر لکھی ہے تو یہ بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی مدد ہے جو آدمی کو کسی بڑے اسکالر سے یا کسی عالم سے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن خود دین کے طالب علم، قرآن کے طالب علم جو علمی طریقے سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیں، انہیں کن چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ چیزیں یہاں زیر بحث ہیں. مبادی تدبر قرآن، مبادی کا لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو گویا بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے اوپر کسی چیز کے فہم کا انحصار ہوتا ہے. اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو آدمی صحیح نتائج تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ سامنے نہ رکھی جائیں تو بعض اوقات وہ غلط نتائج تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہر علم و فن میں زیر بحث آتی ہیں، یعنی یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر ہم فلسفہ پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے، ادب پڑھیں گے اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے. اسی طریقے سے ہم کسی خاص مصنف کا مطالعہ کریں گے، کسی بڑے اسکالر کا مطالعہ کریں گے، اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے، اور یہ مبادی اور اصول اس فن یا اس علم یا اس شخصیت کا مطالعہ کرنے والے بڑے اہل علم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے مطالعے کی تین سطحیں ہیں. ایک سطح وہ ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اہل علم کا کام موجود ہے اور کسی آدمی نے ضروری باتیں معلوم کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر طب کا علم ہے یا اسی طرح انجینئرنگ کا علم ہے، یہ بھی فنون و علوم ہے، ان کے کام سے استفادہ ایک عام آدمی بھی کرتا ہے. یعنی اس وقت بھی اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو عام لوگوں کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں انجینئرنگ کے بارے میں، طب کے بارے میں، یا اس طرح کے اور علوم و فنون کے بارے میں جس میں وہ کچھ کام اس سے لے لیتے ہیں، کچھ اخباری قسم کے مضامین پڑھ لیتے ہیں جس سے کام لے کر وہ اپنی زندگی کے معاملات چلاتے رہتے ہیں. پھر انہی کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان علوم و فنون کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہیں. تو طالب علمانہ مطالعہ کرنے والے سارے لوگ ان فنون کے محقق اور اسکالر نہیں ہوتے، لیکن طالب علمانہ مطالعہ کرنے کے لیے وہ کسی چیز کے اصول جانتے ہیں، اس کے مبادی جانتے ہیں، اور بڑے اسکالر کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری سطح وہ ہوتی ہے کہ جو ان محققین کی ہے کہ جو خود ان اصولوں وادی کو دریافت کرنے کا کام کرتے ہیں. تو ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ہم جب قرآن کے تدبر کے مبادی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک درمیان میں کھڑا ہونے والا شخص, یعنی ایک تو ہے نا عام آدمی کہ جس کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ علمی طریقے سے کسی چیز کو سمجھے, لیکن طالب علمانہ طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نشانات راہ رہے, یعنی کچھ ایسی چیزیں رہیں کہ جن سے وہ روشنی حاصل کر سکے اور زیادہ بڑی غلطی میں پڑھنے کا امکان باقی نہ رہے. یہ مقصود ہوتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا عنوان آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا وہ ہے عربی معلی. ہمارے ہاں غالب نے اردو معلی کی ترکیب استعمال کی تھی, یعنی دنیا کی ساری زبانوں میں خاص طور پر جب وہ اپنے کلاسیکی دور سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک عامیانہ زبان ہوتی ہے جس کو آج کل کی عربی میں دارجہ کہتے ہیں, لغت الاسواق, گلیوں میں بازاروں میں وہ زبان بولی جاتی. اس زبان میں عام طور پر فصحا اور بلغا گفتگو نہیں کرتے, کسی قوم کے اچھے ادیب گفتگو نہیں کرتے, وہ کرخنداروں کی اردو جیسے کہتے ہیں نا آپ, یعنی دلی کے بعض علاقے تھے کہ جس میں کارخانہ دار لوگ, مزدور لوگ کام کرتے تھے, تو ان کی زبان کو کرخنداری زبان, یہ کارخانہ دار ہے کرخنداری زبان لوگ کہنے لگتے. تو ایک تو دارجہ جس کو عربی میں کہتے ہیں آج کل کی زبان میں, یا لغت الاسواق وہ زبان ہوتی ہے. ایک زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں, اس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں, کوئی چیز لکھتے ہیں, یہ زبان ذرا اس زبان سے مختلف ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کسی قوم کے غیر معمولی طور پر کلاسیکی ذوق رکھنے والے لوگ بھی کوئی زبان بول رہے ہیں, جیسے کنگز انگلش ہے. اسی طریقے سے دلی میں یہ کہتے ہیں چاندنی چوک کی اردو ہمارے ہاں, یعنی ویسے تو اردو پنجاب میں بھی بولی جاتی تھی, اردو یو پی کے بہت سے اضلاع میں بولی جاتی تھی, اردو دلی کے شہر میں بھی بولی جاتی تھی, اردو لکھنؤ میں بولی جاتی تھی, لیکن درباری زبان مثال کے طور پر, یعنی وہ اعلیٰ ترین زبان ہوتی ہے. اس زبان میں محاورے, ضرب الامثال, اسالیب, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر صاحب ذوق ہو تو اشش کر اٹھتا ہے. یہ جو زبان ہے اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی ہے غالب نے وہ اردو معلی, اور غالباً وہ اپنی اردو کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں. تو اردو معلی میں نے وہی چیز کو لیا عربی معلی, یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی معلی ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عربی زبان جزیرہ نما عرب میں بولی جاتی تھی, جزیرہ نما عرب ہی میں نہیں بلکہ سواد عرب میں بھی بولی جاتی تھی. سواد عرب کے لفظ کا اطلاق ان علاقوں پر ہوتا ہے جن کو اب ہم عراق اور شام کے اوپر کے علاقے کہتے ہیں. یہ جو اب سعودی عرب ہے یہ قدیم تمدن کا عرب نہیں ہے, قدیم تمدن کا عرب اس سے زیادہ وسیع تھا. اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی کی یہ چیز ہو, یعنی ایک زمانہ ایسا رہا ہے, یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے, کبھی آگے چل کر اس پر کچھ گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا, ایک زمانہ ایسے رہا ہے ایسا رہا ہے کہ عرب کے حکمران عالمی سطح کی قوت رہے ہیں. میں اسلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا, اس سے بہت پہلے ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں عرب کے حکمران عالمی سطح کے حکمران رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس شخص کو پہلی مرتبہ قانون کو باقاعدہ طور پر وضع کرنے کا شرف حاصل ہے حمورابی, وہ ایک عرب حکمران تھا, یعنی قدیم عرب حکمران ہے. اور یہ اس زمانے کا غیر معمولی سطح کا آدمی بھی تھا اور ایک بڑی سلطنت اس سے متعلق رہی ہے. اسی طرح سے بابل اور اس کی سلطنت میں بڑا غیر معمولی عربوں کو اثر و رسوخ رہا ہے. تو عربی زبان ایک بڑے علاقے میں بولی جاتی. اچھا, پھر خود جزیرہ نما عرب میں نجد کا علاقہ ہے, یمن کا علاقہ ہے, حضرموت کا علاقہ ہے, اسی طریقے سے حجاز کا علاقہ ہے, ان میں بھی عربی زبان بولی جاتی تھی. یہ ایسے ہی سمجھیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ یو پی کے بہت سے دیہات میں بھی اردو زبان بولی جاتی تھی, پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بھی اردو زبان سمجھی بولی جاتی تھی, لیکن ہم اس کو سمیٹتے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد لکھنؤ اور دلی دو شہر رہ جاتے ہیں. تو بالکل یہی حیثیت کم و بیش یہی حیثیت ام القرآن مکہ کی تھی، یعنی وہ عرب کا تمدنی مرکز بھی تھا، عرب کا سیاسی مرکز بھی تھا، عرب کا سماجی مرکز بھی تھا، اور عرب کا مذہبی مرکز بھی تھا. تجارتی شرائیں بڑی بڑی وہاں سے گزرتی تھیں، بہت بڑے بڑے میلے وہاں لگتے تھے، سوق اوقاز اور اس طرح کے بعض میلوں کا نام آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا جس میں بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی. یمن کی جو بڑی شارع ہے جو صد معرب سے شروع ہوتی ہے اور پھر شام کے علاقوں سے گزرتی ہوئی اوپر تک پہنچتی ہے، یہ شارع مکے کے قریبی سے گزرتی تھی، اس سے تجارتی قافلے جاتے تھے. تو بڑی غیر معمولی حیثیت اس جگہ کو ایک زمانے میں حاصل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے وہیں بنایا، بیت اللہ کے پاس اسماعیل کی اولاد آباد ہوئی. قریش کے قبیلے کو بیت اللہ کی وجہ سے سیاسی اقتدار بھی حاصل ہو گیا، تو جس طریقے سے ان کو سیاسی اقتدار حاصل تھا بالکل اسی طرح جیسے دلی میں چاندنی چوک کی اردو مولا ہے، ان کی زبان عربی مولا، ان کی زبان، یعنی اس کا تعلق قرآن سے تو بعد میں پیدا ہوا، اس لیے کہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ ایک بہترین زبان تھی جو وہ بولتے تھے. قرآن مجید سے پہلے کا جو ہمارے پاس ادب ہے اس میں ان کی شاعری ہے، ان کے خطبہ کی بعض چیزیں ہیں، اس کو بھی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ام القرآن مکہ کی زبان ہے وہی ٹکسالی زبان سمجھ جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں کہیں گے دلی کی اردو، لکھنؤ کی اردو، یہ صورتحال عرب میں بھی تھی. تو وہ زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے اس کو جس طرح گیلس کیا غالب کے تتبع میں عربی معلیٰ کا نام دے دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرآن کی عربی معلیٰ ہے. ہر آدمی جانتا ہے قرآن عربی میں ہے، اس بیان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یعنی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرآن کی عربی معلیٰ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اپنے الفاظ، اپنے محاوروں، اپنے اسالیب کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ ایک زمانے میں مختلف ہوتی ہے بلکہ عہد بہد بھی اس میں اختلافات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے یا جہاں سے آپ اس کو پکڑیے. ہم سب لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجاب میں اگر آپ پنجابی زبان ہی کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر قدیم جو پنجاب کی تقسیم ہے اس میں کالر کی ایک زبان ہے، ماجے کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے نیلی بار کا علاقہ جس کو کہتے ہیں اس کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے یہ اوپر آپ چلے جائیں خوشاب میاں والی، اس کی اپنی ایک زبان ہے، اس کا ایک لب و لہجہ ہے. کہنے کو یہ سب پنجابی زبان ہے. یعنی جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پنجابی زبان ہے. اب پنجابی زبان ہی ہے کہ جو ہم کو مثال کے طور پر ہیر بارش شاہ میں ملتی ہے، پنجابی زبان ہی ہے. اگر اس وقت کچھ اقتباسات ہیر کے آپ کے سامنے پڑے جائیں تو آپ سب پنجابی لوگ غالباً اسے سمجھ نہیں سکیں گے. یعنی اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، محاورے ہیں، تلمیحات ہیں جو اس وقت لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہیں. اس کے بعد آپ قریب کے زمانے کے ہیں، سیف الملوک کے مصنف میاں محمد بخش صاحب، ان کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو ایک دوسری زبان ملتی ہے اور اس کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے، اپنا انداز ہے، اپنی اس کی خصوصیات ہیں. موجودہ زمانے میں بھی لوگ پنجابی بول رہے ہیں، پنجابی لکھ رہے ہیں، تو ان کے اپنے انداز، اس کے اسالیب ہیں. پھر یہ کہ مختلف زبانوں کے اختلاط سے پنجابی کی بعض صورتیں وجود پذیر ہوئی ہیں. اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لاہور میں اندرون شہر کی ایک زبان، اگرچہ بہت کچھ اس میں اب اختلاط واقع ہوتا جا رہا ہے، اچھا باہر کے علاقوں کی ایک زبان ہے. وہ لوگ کے جو اپنے بچوں کے ساتھ شب و روز اردو بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے، اور وہ لوگ کے جو اپنے مختلف معمولات میں انگریزی زبان بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے. تو اس طرح زبان کی مختلف صورتیں وجود پذیر ہوتی رہتی ہیں. یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ کون سی زبان میں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر اس زمانے میں احمد فراز اردو میں لکھتے ہیں، فیض اردو میں لکھتے ہیں، نوائے وقت کا اداریہ بھی اردو میں ہوتا ہے، تو اگر اس زبان کو سامنے رکھ کر آپ غالب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بڑی دشواری ہو جائے گی، یعنی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہی چیز عربی زبان کے ساتھ، یعنی ہماری اردو کی تو عمر ہی کیا ہے، کل پیدا ہوئی، گھٹنوں چلی، تھوڑی سی اوپر کو اٹھی، ابھی شاید شباب کے ابتدائی مراحل بھی نہیں طے کر رہی. لیکن عربی زبان 13-14 صدیاں اس کے اوپر تو ہمارے سامنے گزر چکی ہیں، یعنی معلوم تاریخ میں، اور محققین بحث کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کب پیدا ہوئی تھی. بلکہ پورا کا پورا محققین کا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اصل میں عربی زبان آدم علیہ السلام کی زبان تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پہلی زبان کا شعور دیا وہ عربی زبان ہی تھی، اور عبرانی زبان چونکہ جو کچھ ہمارے پاس ذخائر ہے ان کے لحاظ سے مقدم ہے، تو اس میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں حضرت نوح کے جو پوتے تھے عابر، ان کی زبان میں لکنت تھی، تو عبرانی زبان کیا ہے؟ وہ اصل میں لکنت زدہ عربی ہے، یعنی عربی زبان کی کرامت کے بارے میں یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، ہر جگہ قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک قصہ ہے، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی قدیم زبان ہے۔ اچھا پھر یہی نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ وہ اختلاط سے پیدا ہوئی زبان نہیں ہے، اختلاط سے پیدا ہوئی زبان مثلاً انگریزی ہے، مثلاً اردو ہے۔ یہ اختلاط سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک ہے وہ زبانیں جو ہماری صوت سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی ہمارے جو زبان سے اصوات آوازیں نکلتی ہیں ان سے زبان بنی ہے نا، ایسے ہی پیدا ہوئی۔ زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں شمار کیا ہے، کہا قرآن مجید میں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھو کچھ آوازیں نکلتی ہیں اور وہ آوازیں ایسی ہم آہنگ ہوتی ہیں، ان کے اندر قاعدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، حیرانی نہیں ہوتی، یعنی لوگ بول رہے تھے زبان، بعض محققین نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فائل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، یعنی کیسے قواعد ضوابط اور پھر اس کے بعد ایک پوری کی پوری سائنس وجود میں آ جاتی ہے گرامر کی صورت میں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کرتے ہیں ہونا چاہیے اور کرتا تھا ہونا چاہیے، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس گرامر کو پڑھنے کے بعد تو لوگوں نے زبان نہیں بولنا شروع کی، بولتے تھے، تو یہ قدرت کا ایک غیر معمولی معجزہ ہے جو زبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ تو جو زبان بھی ہم بولتے ہیں اس میں ہماری بنیادی اصوات سے زبان بن جاتی ہے، عربی زبان انہی زبانوں میں سے، یہی وجہ ہے کہ عربی لغت آپ عام طریقے کی ڈکشنری کے مطابق نہیں دیکھ سکتے، یعنی عربی کا جو لغت ہے ویسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک لفظ عربی کا دیکھیں اور جیسے الف با تا اے بی سی الفابیٹیکل آرڈر میں آپ کھولتے ہیں لغت اور دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو پہلے یہ جاننا پڑتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے، تب اس کے لحاظ سے آپ عربی لغت دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو بنیادی اصوات ہیں ان سے یہ پوری کی پوری زبان بنی ہوئی ہے، جیسے کہ کسی بھی بنیادی زبان کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جن کی اپنی زبانیں قدرتی زبانیں ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں، ان کے اختلاط سے کوئی نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے، جیسے اردو زبان کے ساتھ ہوا۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں نا، یعنی دلی کے باہر جو لشکری عام طور پر ڈیرا ڈالے رہتے تھے تو ان میں کوئی ترکی کا ہے، کوئی جنوبی ہند کا ہے، کوئی برما کا ہے، کوئی ہرات کا ہے، کوئی ماورا نہر کا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی دری ہے، کسی کی ترکستانی ہے، کسی کے اندر کوئی روسی الفاظ کی آمیزش ہے، کسی میں پرتگیزی الفاظ کی آمیزش ہے، کوئی جنوبی ہند کی زبان بول رہا ہے، سب مل کے زبان بول رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر تبادلہ الفاظ خیالات ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی 100-150 سال میں اردو زبان بن گئی۔ تو یہ اختلاط سے بنی ہوئی زبان ہے، اصوات سے بنی ہوئی زبان نہیں۔ انگریزی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے، اینگلو سیکسن زبان نے مختلف مدارج طے کیے اور اس کے بعد آخر میں یہ انگریزی زبان بن گئی۔ تو عربی زبان کا معاملہ یہ ہے، یعنی وہ بنیادی زبانوں میں سے ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سازی کی قدرت کے تحت وجود پذیر کرتا ہے۔ تو عبرانی زبان کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو بڑی جلدی وہ عبرانی زبان سیکھ لیتا ہے، بہت قریب ہے، لیکن چونکہ اس میں السلام علیکم السلام علیکم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عابر کی لکنت کرتی ہے، یعنی اور اسی طرح کے فرق ہیں یعنی عام طور پر۔ تو میں اس لیے یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، یعنی ایک اصول کے طور پر بیان کرنا، اس کو مبادی میں جگہ دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی عربی زبان سیکھ لیتا ہے، اس نے گرامر پڑھی کچھ تھوڑی سی اور اس کے بعد کچھ مصر و شام کے اخبارات پڑھنے کے قابل ہو گیا، ممکن ہے کہ وہ کچھ الٹی سیدھی عربی لکھنے کے بھی قابل ہو گیا ہو، یا اس زمانے کا عربی ہو، اس زمانے کا عربی ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ قرآن مجید عربی زبان میں میرے لیے کیا مشکل ہے، تو نہیں مشکل ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ کو بہت سی اس کی مثالیں سامنے آئیں گی کہ ایک خاص زبان ہے، یعنی وہ زبان بس وہی زبان ہے وہ عربی، یعنی قرآن مجید چونکہ ایک غیر معمولی کتاب تھی اور اس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، ادب کو متاثر کیا ہے، علم کو متاثر کیا ہے، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی عرب ادیب کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی زبان قرآن سے زیادہ قریب ہے، یعنی اب بھی صورتحال یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ اتنا غیر معمولی اثر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کچھ متروک ہو گئے ہیں, وہ آج بھی بولے جا رہے ہیں, لیکن ان کے بولنے کا انداز کیا ہے, اس سے جملہ کیسے بنتا ہے, اس سے کلام کیسے ترتیب پذیر ہوتا ہے, یہ اسٹائل نہیں قائم رکھا جا سکتا. یعنی یہ خلاف فطرت ہے, اس میں زمین و آسمان کی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بحث محققین کو کرنا پڑتی ہے کہ قرآن کون سی عربی زبان میں ہے. چنانچہ امام شافعی نے, جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی کتاب لکھی اصول پر, امام شافعی کی دو کتابیں ہیں, اور امام شافعی کے بارے میں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں, 150 ہجری میں, بڑے قریب العہد لوگوں میں سے ہیں, 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ائمہ میں واحد ہیں جو مکی ہیں, یعنی یہ خالص عرب ہیں, قریشی ہیں. یہ ایک خصوصیت ہے ان کی, اس خصوصیت سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں, لیکن وہ ہم کہیں آگے جا کے زیر بحث لائیں گے. تو امام شافعی نے دو کتابیں لکھی ہیں, ایک الرسالہ ہے جو اصول پر ہے ان کی, اور ایک کتاب العم ہے جو فروع پر ہے, یعنی اصول جس میں آپ دین کو سمجھنے کے بنیادی پرنسپلز بیان کرتے ہیں, اور فروع جن میں آپ فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پر کیا قاعدے نکلتے ہیں, ان کی بنیاد پر کیا قوانین بنتے ہیں. تو انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جو الرسالہ ہے ان کی جو اصول پر لکھی انہوں نے, یہ ہمارے ہاں اصول کے فن پر ہماری علمی تاریخ میں پہلی کتاب ہے, یعنی اس سے پہلے کوئی کتاب اس فن پر نہیں لکھی گئی, پہلی کتاب ہے. 150 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں, اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران میں, یعنی قریبی زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ دی. الرسالہ کے نام سے موجود ہے, چھپی ہوئی مل جاتی ہے, اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی زیادہ زخیم بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی ایک بڑی نفیس بحث ہے یہ, اور اسے قرآن عربی میں ہے, یعنی قرآن عربی میں ہے. تو آدمی خیال کرتا ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی کیا بحث کر رہا ہے قرآن عربی میں ہے, یعنی ہر آدمی کو معلوم ہے عربی میں ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے, یعنی اس کے معنی بھی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القریٰ کی عربی معلیٰ ہے. ام القریٰ یعنی مکہ, قرآن مجید نے اس کا ذکر ام القریٰ کے نام سے کیا ہے, جو اس کے دور جاہلیت میں, یعنی دوسرا جو اس حصہ ہے وہ یہ ہے, جو اس کے دور جاہلیت میں, یعنی ام القریٰ کے دور جاہلیت میں. ام القریٰ ایک بستی ہے مکہ, اس کی ایک تاریخ ہے, اور یہ تاریخ اسلام کے بعد بہت تبدیل ہو گئی. کیوں تبدیل ہو گئی, یہ آگے آپ دیکھیں گے کیسے اس کو ہمارے اہل علم بھی دیکھتے ہیں. جو اس کے دور جاہلیت میں, یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اسلام کی حکومت قائم نہیں تھی. جو زمانہ تاریخی لحاظ سے اسلام کے حکومت سنبھال لینے کے بعد شروع ہوا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس کو اصطلاح میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے. دور جاہلیت وہ سارا زمانہ ہے جو اسلام سے پہلے کے عرب کا زمانہ ہے, یعنی یہ کوئی گالی نہیں ہے بلکہ اہل علم کی اصطلاح ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ آپ خیال کریں گے نہیں بھائی ایک جاہل اور جاہلیت کہہ دیا, اس بات کہتے ہیں گالی نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے, عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جس چیز کو آپ جہالت یا جہل کہتے ہیں, یہ جس طرح ناواقفیت اور بے علمی کے معنی میں بولا جاتا ہے, بالکل اسی طرح ایک خاص طرح کی بہادری, حبیت, شجاعت, جوش, جذبے اور ایک بدوی نوعیت کے وقار اور تمکنت کے لیے بولا جاتا ہے, اس کو بھی وہ جہل کہتے ہیں. جب آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا, یعنی کیا بات ہے, غیرت میں آتے آدمی, تو غیرت میں آنے کے بعد یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ آدمی رہے, لیکن بہرا وہ بھی ایک شان ہوتی ہے آدمی کی. ان کا بڑا مشہور شاعر ہے عمر بن کلثوم, بہت مشہور شاعر ہے, اس کا قصیدہ معلقات میں ہے, عربوں کے جو سات بڑے قصائد سمجھے جاتے ہیں اس میں شامل ہے. تو اس کو وہ ختم کرتا ہے بعض اشعار کے اوپر, تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ اللہ جہلن نہد اللہ, اب یہ جہل کا لفظ, یہ جہالت کا لفظ استعمال کیا اس نے کہ اللہ یا جہلن نہ لینا فن جہلا فوق جہل جاہلینا, کوئی شخص ہمارے خلاف جہالت دکھانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہم سب جاہلوں سے بڑھ کر جہالت دکھانے والے ہیں. تو فن جہلا فوق جہل جاہلینا, تو یہ بھی ایک جہالت ہے. قرآن نے بھی اس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. قرآن میں ہے نا سورہ نساء میں, یہ وہ لوگ جو کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں بے جہالا, یعنی جذبات میں آ کر, جوش میں آ کر یہ غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, وہاں ناواقفیت مراد نہیں ہے. تو یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے اس زمانے میں, جب لوگ علم سے, عقل سے چیزوں کو کم طے کرتے تھے, اپنی قبائلی روایات کے تعصب, جوش جذبات اور اپنے تاریخی پس منظر میں کھڑے ہو کر زیادہ طے کرتے تھے, تو وہ دور جاہلیت تھا. یعنی یعنی اس کو سمجھ لینا چاہیے بات اچھی طرح. دور جاہلیت کوئی اردو والی جاہلیت نہیں ہے. تو پہلی چیز دیکھیں یہ بھی زبان کا مسئلہ ہے. یعنی آج کے زمانے میں جاہلیت کا لفظ ہم اس معنی میں نہیں بولتے, تو اس وجہ سے یہ بولا گیا. قرآن مجید نے دو تین مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, عورتوں کو کہا ہے نا جس طرح سے جاہلیت کے زمانے کی بیگمات اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتی ہوئی اور یہ بتاتی ہوئی کہ میرے میاں نے 800 تولے سے زیور جو ہے وہ تو ابھی رات مجھ پر نثار کیا ہے, باہر نکلتی نہیں, ایسے نہ نکلا کرو. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, تو وہاں بھی یہ استعمال کیے. یعنی ایک خاص طرح کا تبختر ہے, شان ہے, عورت باہر نکلی ہے تو بتائے گی نا اب, یعنی یہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں. تو یہ جاہلیت ہے جی. نہیں, امین تو اصل میں یہ آپ نے, چلیے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. امین جو ہے یہ تو در حقیقت یہود نے عربوں کہنا شروع کیا تھا, یعنی یہ لوگ کتاب سے پیغمبروں سے واقف نہیں, ناواقف اس معنی. اچھا پھر عربی میں یہ ان پڑھ اور ناخواندہ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگ گیا آہستہ آہستہ. لیکن امی ایک تو ان پڑھ اور ناخواندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور دوسرے بنی اسماعیل کے لیے یہودیوں کی طرف سے گویا ایک لقب ہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس, اسحاق کی اولاد کے پاس تو کتابیں آتی رہیں, پیغمبر آتے رہے, یہ ابراہیم کے زمانے سے ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے وہ امی کا لفظ استعمال کرتے تھے. پہلی چیز یہ, قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرآن کی عربی معلّہ ہے, جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے. اس میں دیکھیں نا, بار بار کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے سٹریس کے لیے. یعنی ام القرآن کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ, باہر کے لوگ بھی آ جاتے تھے لیکن ان کی زبان مستند نہیں سمجھی جاتی تھی. مکے میں باہر کے لوگ بھی آ کے ٹھہر جاتے تھے, رہتے تھے, قبیلہ قریش کے لوگ مکے میں بولتے تھے. اس میں شبہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لاسانی معجزہ بنا دیا ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو اردو ادب کی بعض کلاسیکی چیزیں پڑھنے کا ذوق ہو تو انشاءاللہ خان انشاء کی دریائے لطافت کبھی پڑھیے. اس میں انہوں نے دلی کی زبان کے نمونے جمع کیے. یعنی مثلا ایک بٹیارن ہے, اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کیا زبان بولے گا, ایک کرخنداری ہے وہ کیا زبان بولے گا, اسی طرح سے ایک شاعر اور ایک ادیب ہے کیا زبان بولے گا, میر صاحب کیا زبان بولیں گے. آپ معلوم ہے نا کہ میر جس زمانے میں بیچارے دلی میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا, تو لکھنؤ جا رہے تھے, راستے میں تانگے میں بیٹھ گئے اور ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ کہا کہ سفر اچھا کٹے گا, کچھ بات کرتے ہیں. دو چار مرتبہ انہوں نے بات کی لیکن میر صاحب نے کوئی ٹھیک جواب نہیں دیا, ادھر کی بات ادھر ٹال دی, منہ موڑ لیا. آخر تک انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو کہا تھا کہ لمبا سفر کٹ جائے گا تو بات کریں گے, لیکن آپ کا حال تو یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیوریاں گھر سے لے کے آئے ہیں. تو میر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کا سفر کٹ جائے گا میری زبان خراب ہو جائے گی. تو ایک میر صاحب کی زبان بھی ہے اس میں. تو اس وجہ سے جب کسی زبان کو اس زبان کا کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ادیب بولتا ہے لکھتا ہے تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے اوپر, زبان وہی ہوتی ہے, اس کو بہت بلند کر دیتا ہے. جیسے مثلاً غالب کے خطوط میں آپ جو زبان پڑھتے ہیں تو دیکھیے نا کہ وہی اردو ہے دلی کی, لیکن اس کو انہوں نے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی, اگرچہ یہ ام القرآن کے دور جاہلیت کی عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, لیکن بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو اسی زبان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا ہے, لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا تھا اور جو اس زمانے کے مکے میں اس کی قوم کی زبان تھی. یعنی ایک ہے کہ اصل یہ کون سی زبان ہے, اور ایک یہ چیز ہے کہ ایک ادیب نے مثال کے طور پر لکھا اس زبان میں, تو اب غالب نے کوئی دلی کی زبان تبدیل نہیں کر دی, اسی زبان سے انتخاب کیا نا, لفظ کا انتخاب کیا ہے, محاورے کا انتخاب کیا ہے, پھر اس کو لفظوں کے ایک مجموعے میں ڈال دیا ہے, پھر اس سے ایک کلام وجود میں آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان, اگرچہ اس میں کوئی نیا لفظ تو نہیں اس نے اختراع کر دیا, کوئی نئی بات تو نہیں اس میں ڈال دی, وہی زبان ہے جو دلی کے لوگ بولتے تھے, لیکن وہ غالب کے ہاں آ کے اردو میں معلّہ بن گئی, ایک معجزہ بن گئی. یعنی خط و کتابت کی یہ صنف کہاں ایجاد ہوئی ہوگی جو غالب نے لکھی اور بیان کی ہے. تو یہ اصل کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ دلی کی زبان ہے, یہ کہیں گے اس میں. تو اس طرح اصل کے اعتبار سے قرآن کی زبان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، آپ قریش میں سے تھے، اور جو آپ کے زمانے میں مکے میں آپ کی قوم کی زبان تھی۔ چنانچہ یہ بات کہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کو میں نے دو آیات کے حوالے سے مزید واضح کر دیا، یعنی خود قرآن مجید کی اپنی شہادت بھی یہی ہے۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ کہا کہ تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موضوع بنا دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موضوع بنا دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دو اور ان ہٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے اچھی طرح خبردار کر دو۔ یہ قومن لدہ قریش ہے، ان کی زبان ہے، ان کی زبان میں ان کو خطاب کر کے بتا دو کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ ہے جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہی بات کہتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کچھ اصول نکلتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس لیے اس کتاب یعنی قرآن کا فہم اب اس زبان کے صحیح علم اور اس کے صحیح ذوق ہی پر منحصر ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے، اب اگر کوئی شخص اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو طالب علمانہ سطح پر موضوع بنا کر اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو وہ زبان سیکھنی پڑے گی نا جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کا صحیح ذوق بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک زبان کا علم ہے اور ایک زبان کا ذوق ہے، تو دونوں چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ دونوں چیزیں پیدا نہیں کرتا تو قرآن مجید کے اسالیب، قرآن مجید کے انداز کلام کو اپریشیٹ کرنا، سمجھنا، یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اصحاب علم کی وساطت سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو جیسے وہ ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، کسی استاد سے قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ لیکن اگر وہ طالب علمانہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کا، تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس زبان کا صحیح علم اور اس کا صحیح ذوق پیدا کرے، اور کسی قدیم زبان کا جو آپ کے گرد و پیش میں بولی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، اس کا صحیح علم اور صحیح ذوق آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، یہ دو دن میں پیدا نہیں ہوتا، آدمی برسوں محنت کرتا ہے تو تب کہیں جا کر۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس سے بہرا یاب ہو جائے۔ یعنی آدمی کے اندر بعض اوقات وہ بڑا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بڑا غیر معمولی تعلق ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زبان کا بہت اچھا ذوق رکھتا ہو۔ یعنی یہ تو لازم نہیں ہے نا، ہر آدمی جو شریف نفس آدمی ہے، ضروری نہیں کہ غالب کا ذوق آشنا ہو۔ یعنی شرافت ایک الگ چیز ہے اور غالب کا ذوق آشنا ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اچھی شاعری، اچھا ادب، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کچھ فطری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ ایک تو فطری چیز ہے، اس کے بعد محنت بھی کرنا پڑتی ہے آدمی کو، یعنی وہ زبان کے اندر جیتا ہے، اس کی تلمیحات کو سمجھتا ہے، اس میں جملہ کیسے بنتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، یہ ایک ریاض ہے جو کہیں برسوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میں اپنے زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ سے بتا کر رہا ہوں کہ اگر جی اگر آپ کی زبان میں اترتا، دیکھیں نا کیا خوبصورت بات تھی یہ داغ میں، کہ احمد مرسل کی مدارات اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو تو آپ کی زبان میں اتر جاتا تو قریش کو بڑی مشکل ہو جاتی۔ یعنی کسی ایک زبان میں تو اترنا ہی تھا نا، جس میں بھی اترتا، خواہ وہ داغ کی زبان میں اترتا تو اس میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے اس کتاب کا فہم، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ آدمی کے اندر ایک تو فطری ذوق ہو، پھر یہ کہ وہ کتنی محنت کرے، فطری ذوق کے بعد بھی نہ ہو تو پھر جتنی مرضی محنت کر لیجیے، یعنی وہاں تو معاملہ جہاں شروع ہوگا وہیں رہے گا۔ اگر فطری ذوق ہو اور پھر آدمی محنت کرے تو فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو موٹا موٹا پتہ چل جائے گا عربی زبان کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سال چاہیے، یعنی بہت کافی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ آپ عربی زبان بولنے لگیں، عربی زبان لکھنے لگیں، تو کوئی 2.5 سے 3 سال کی محنت چاہیے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی زبان کا ذوق پیدا کریں، 40 سال چاہیے۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہنوز روز اول آسان نہیں ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، یعنی غیر معمولی. وجہ کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرد و پیش میں وہ زبان بولی نہیں جا رہی. مجھے ایسے لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مولانا مودودی صاحب ساتھ پاس پہ ایک مرتبہ وہ زبان کے بارے میں، امالہ کے بارے میں، امالہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے بولا نا معاملہ، تو اردو میں آپ بول رہے ہیں کہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے. معاملہ کو معاملے کر دینا یہ امالہ کرنا ہے. آپ نے الف کو لٹا دیا، لٹ گیا نا، تو امالہ کہتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ امالہ کرنا، محلہ بھر کے بچے بولیں گے یا محلے بھر کے بچے بولیں گے. استاد نے پڑھایا کہ والد صاحب دو من آٹے کی بوری لائے یا آٹا کی بوری لائے، کیا بولیں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے اردو میں، امالہ بڑی مشکل چیز ہے، یعنی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو ایسے ہی ان کے ساتھ اس موضوع پر میں نے بہت استفادہ کیا، ان کے زبان کا بڑا خوبصورت ذوق رکھتے تھے وہ، کوئی شک نہیں اس میں. زبان کے معاملے میں، اردو زبان کے معاملے میں ان کی ایک بحث ہو گئی ایک مرتبہ ماہر القادری صاحب کے ساتھ. ماہر القادری کا بھی بڑا اچھا ذوق تھا. کوئی آپ شخص اگر زبان کے بعض نازک پہلوؤں کو سمجھنا چاہیں تو ان کی، اب تو چھپ گئی ہے، اپنے رسالے میں وہ ایک کالم لکھا کرتے ہیں ہماری نظر میں، اس میں وہ کسی کتاب کو لے لیتے تھے اور اس کے حسن و قب کو واضح کرتے تھے، یعنی اس میں کیا پہلو ادبی لحاظ سے بہتر ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو قابل تنقید ہیں، بڑی عمدہ تنقیدیں ہیں اس میں بعد. تو انہوں نے، مولانا مودودی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تفہیم القرآن میں جگہ جگہ، مؤنث. انہوں نے کہا کہ یہ تمام لغتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو آپ نے اس کو مؤنث استعمال کیا. اس میں بحث ہو گئی، انہوں نے دلائل دیے، دو تین چار خطوط کا جب تبادلہ ہو گیا تو آخر میں مولانا مودودی نے لکھا کہ اب آپ جن لغتوں کا حوالہ دے رہے ہیں ان میں میرے حوالے سے لکھ لیں کہ یہ مؤنث ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لغتیں میری زبان سے بنتی ہیں، میری زبان ان لغتوں سے نہیں بنتی. میں دلی کا ہوں اور میری ماں یہ لفظ اس طرح بولتی تھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ زبان کا ایک خاص معیار، خاص ذوق ہوتا ہے اس میں. تو اس پر ان کے ساتھ کچھ بات بات ہو رہی تھی کہ یہ زبان کے جو مسائل ہیں ان میں. ابھی جو میرا گلا بہت خشک ہوا، وہ زبان ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو 40 سال چاہیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے، ایسی بات ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا کیا کمال ہے بھائی، آپ کی ماں یہ زبان بولتی تھی، آپ کے گرد و پیش کا ماحول یہ زبان بولتا تھا، اس کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو پنجابی بھی غلط سنتے ہیں، اردو تو ایک طرف ہے، اور صبح کا اخبار پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جو کچھ گرد و پیش میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر قلم کاغذ آدمی لے کے بیٹھ جائے تو ایک کالم میں 20 سے کم غلطیاں نہیں ہوتی زبان کی. تو اس کے باوجود ہم صحیح زبان بولتے ہیں، تو کمال کس کا ہو؟ تو اصل میں یہ عربی زبان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کیا زبان بولی جاتی ہے، کیا لکھی جاتی ہے. اب اس زمانے میں کہ ادبا جو کچھ لکھتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک زبان ہے، بڑی اعلیٰ زبان لکھتے ہیں بعض لوگ، لیکن بہرحال قرآن مجید کی زبان کے اندر جینا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 سال کے ریاض کے بعد بھی جملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یعنی جو گرد و پیش کا ماحول ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے. ہم بعض لوگوں نے اس جملے کو کیسے لیا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے اندر سے اٹھ کر اس کی حقیقت تک پہنچ جانا یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس میں 40 سال لگ جاتے ہیں. 40 سال ویسے ایسے محاورتن کہہ دیا میں نے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں 40 سال میں بالغ ہوتے ہیں، مطلب کافی فرق لگ جاتا ہے. تو اس لیے اس کتاب کا فہم اس زبان کے صحیح علم اور اس کے صحیح ذوق ہی پر منحصر ہے، اور اس میں تدبر، یعنی قرآن میں تدبر، اور اس کی شرح و تفسیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس زبان کا جید عالم، اعلیٰ درجے کا عالم، ایسا عالم ہو جیسا کہ عالم ہونے کا حق ہے، اور اس کے اسالیب کا ایسا ذوق آشنا ہو کہ قرآن کے مدعا تک پہنچنے میں کم سے کم اس کی زبان اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے. یعنی زبان کو اس درجے میں آدمی جانتا ہو تو پھر اس کو اصل میں اوریجنلی قرآن پر کام کرنے کا حق ہے. باقی یہ کہ ایک طالب علم کے طور پر دوسرے اہل علم کی وساطت سے تو آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے، دنیا کے سارے علوم و فنون سیکھتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ، جیسے کہ ہماری بہن نے سوال کیا، یعنی عام آدمی اصل میں جلیل القدر اہل علم کی وساطت سے علوم سیکھتا ہے. سائنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، طب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا. جو ہمارے کالج میں یا اسکول میں استاد سائنس پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بس کافی ہے, وہ جو ہوتا ہے اسے آپ سیکھ لیتے ہیں, تو اتنا آپ سیکھ لیتے ہیں. اس کے اسالیب کا ایسا ذوق آشنا ہو کہ قرآن کے مدعا تک پہنچنے میں کم سے کم اس کی زبان اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی یہ تو اصول ہو گیا, بیان ہو گیا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زبان ملے گی کہاں سے, یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جائے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قواعد کی کتاب لکھی جائے گی تو وہ تو صرف یہ بتائے گی کہ زبان میں جملے کا جو ڈھانچہ بنتا ہے یہ کن اصولوں پر بنتا ہے, اس کو بتا دے. اچھا, کوئی لغت کی کتاب ہوگی تو عہد بہد جو بھی الفاظ کے معنی میں ارتقا ہوتا رہتا ہے وہ سب اس میں درج ہو جائے گا. اس کو الگ کرنا, پہچاننا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ ایک محقق کے سامنے بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ زبان ملے گی کہاں سے, مطلب اس کے باقی کیا ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ دلی کی اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میر کو پڑھیے, آپ غالب کو پڑھیے, آپ ان شاء اللہ کا انشاء کو پڑھیے, آپ مصفی کو پڑھیے, یہ کہتے ہیں نا. آپ ایک خاص دور کی انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں تو ملٹن کو پڑھیے, شیکسپیئر کو پڑھیے, چاسر کو پڑھیے. آپ دری زبان پڑھنا چاہتے ہیں تو رودکی وغیرہ کو پڑھیے. آپ اگر دور متوسط کی فارسی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صاحب کو, کلیم کو, نظیری کو دیکھیے, یہ کہتے ہیں نا. بالکل اسی طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ پھر کہاں سے ملے گی. تو اس سوال کا آگے جواب ہے. یہ حقیقت تو اس سے زیادہ وضاحت کی محتاج نہیں. کتنا وقت باقی؟ ہاں, یہ حقیقت تو اس سے زیادہ وضاحت کی محتاج نہیں, لیکن اس زبان کے بارے میں یہ بات البتہ اس کے ہر طالب علم کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ عربی نہیں ہے. یعنی قرآن کی جو عربی ہے, اب یہ کہاں سے ملے گی, یہ وہ عربی نہیں ہے. پہلے ایک منفی بات بیان کی گئی, یہ وہ عربی نہیں ہے جو حریری و متنبی اور زمخشری اور رازی نے لکھی ہے یا اس زمانے میں مصر و شام کے اخبارات میں شائع ہوتی اور ان کے ادیبوں اور شاعروں کے قلم سے نکلتی. یعنی پہلے تو آدمی کو متنبع ہونا چاہیے کہ رازی نے بھی عربی لکھی ہے, زمخشری نے بھی عربی لکھی, دونوں عربی زبان کے بڑے علماء میں سے. یعنی زمخشری تو یوں سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے جو لغت ہیں اور اس کے قواعد ہیں ان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے, بہت غیر معمولی آدمی ہے. رازی بھی بہرحال بے تکلف عربی لکھنے والے, بڑی رواں رواں زبان لکھتے ہیں. غزالی اور رازی ایسی زبان لکھتے ہیں جیسی مثلا آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو انگریزی زبان میں علمی چیزیں پڑھنے کا ذوق ہے, بیٹن رسل جیسی زبان لکھتا ہے. یعنی بڑی صاف ستھری زبان ہوتی ہے. تو حریری و متنبی, حریری جو ہے یہ عربی زبان کے ایک خاص دور کے ادیب ہیں. ان کی کتاب ہے مقامات حریری, ہمارے یہاں نصاب میں یہ شامل ہوتی ہے. ہمارا جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں یہ ادب کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو زبان اس میں لکھی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے زمانے کی اسالیب کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ ہے. کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ اس وقت زیر بحث نہیں. اچھا, متنبی یہ بڑے قریبی دور کا ایک بڑا شاعر ہے, یعنی یہ بنو میہ ہی کے زمانے کا ایک بڑا شاعر ہے. ظاہر ہے اتنے قریب میں اور بڑا شاعر ہے, یعنی اس کا کلام پڑھا جاتا ہے, اس کا دیوان ہمارے ہاں اس میں شامل ہے, یہ اس کی زبان بھی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے قریب کے دور میں بھی زبان کے اندر بعض ایسی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ اس سے بھی وہ زبان نہیں سیکھی جا سکتی. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یعنی مشرق و مغرب کا فرق واقع ہو جاتا ہے. زبان کا ڈھانچہ اب بھی وہی ہے, عربی اب بھی ویسے لکھی جاتی ہے, لیکن قرآن کی زبان کے جو خاص پہلو ہیں وہ زبان نہیں ہے. یہ حقیقت تو اس سے زیادہ وضاحت کی محتاج نہیں, لیکن اس زبان کے بارے میں یہ بات البتہ اس کے ہر طالب علم کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ عربی نہیں ہے جو حریری و متنبی اور زمخشری اور رازی نے لکھی ہے یا اس زمانے میں, موجودہ زمانے میں, یعنی یہ دور متوسط کے لوگ ہیں یا ابتدائی زمانے کے لوگ ہیں, یا اس زمانے میں مصر و شام کے اخبارات میں شائع ہوتی اور ان کے ادیبوں اور شاعروں کے قلم سے نکلتی ہے. یہ بھی ایک قسم کی عربی ہے, یعنی جو عربی حریری و متنبی نے لکھی ہے وہ بھی ایک قسم کی عربی ہے, جو زمخشری اور رازی نے لکھی ہے وہ بھی عربی ہے, جو اس زمانے کے بڑے بڑے ادیب لکھ رہے ہیں, طٰہٰ حسین جیسے لوگ یا عباس محمود عکاد جیسے لوگ یا لطفی منفلوطی جیسے لوگ جو بڑے بڑے ان کے ادباء لکھ رہے ہیں, تو یہ بھی عربی ہی ہے, یہ بھی ایک قسم کی عربی ہے. لیکن وہ عربی جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور جسے بجا طور پر عربی معلیٰ کہنا چاہیے, اس میں اور اس زبان کے لب و لہجے, اسلوب و انداز اور الفاظ و محاورات میں کم و بیش وہی فرق ہے جو مثال کے طور پر میر و غالب اور سعدی و خیام کی زبان اور ہمارے اس زمانے میں ہند و ایران کے اخبارات و جرائد کی اردو اور فارسی میں. یعنی موجودہ زمانے میں جو فرق واقع ہو گیا ہے. مثلا اگر آپ غالب کو کہیں اٹھا دیں قبر سے اور نوائے وقت کا اداریہ پڑھنے کے لیے دے دیں, اردو میں ہے نا, تو وہ اس کی بے شمار چیزوں کو بالکل نہیں سمجھ سکیں. یعنی یہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, جس طرح گھر میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کیسے بڑا ہو رہا ہے, ہو جاتا ہے. باہر سے کوئی آئے تو آدمی حیرت سے کہتا ہے کہ اچھا وہ بڑے ہو گئے, لیکن گھر میں نہیں پتہ چلتا. تو ایسے ہی ہم لوگ جو اردو زبان پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے زمانے میں جی رہے ہوتے ہیں, تو پچھلی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات مطلب بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اس زمانے میں کسی آدمی کو اٹھا دیں تو صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ فرق واقع ہو جاتا ہے. اس کو میں نے مثال سے سمجھا دیا ہے عام آدمی کے لیے کہ کیا چیزیں ہیں. لب و لہجہ بہت فرق واقع ہو گیا. لب و لہجہ کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی ایک بات کو کرنے کا ایک طریقہ ہے نا, اس میں بات میں کہاں اسٹریس کرنا ہے, کس طریقے سے جملہ بنانا ہے, کیسے اس کا دروبست ہوگا, اس کی بندش کیا ہوگی, اس میں بہت فرق واقع ہو گیا. اسلوب و انداز میں بڑا فرق ہو گیا. بات کہنے کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے, اس میں بڑا فرق واقع ہو گیا. اسی طرح الفاظ اور محاورات میں, یعنی بعض محاورے ایسے ہیں آج بھی بولے جاتے ہیں لیکن ان کا اطلاق وہ نہیں رہا. الفاظ بولے جاتے ہیں, ان کے معنی موجود ہیں, لیکن یہ کہ وہ جس محل میں بولے جاتے تھے وہ محل تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بدل گئی ہیں بالکل. کم و بیش وہی فرق ہے. اب مثال حصے دار یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ آپ میر و غالب اور سعدی و خیام کی فارسی سامنے رکھ دیں. یعنی ہم لوگ بچپن سے فارسی زبان پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے ایرانی اخبارات میں جو فارسی لکھی جاتی ہے وہ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے فرانسیسی. یعنی اس میں اتنے زیادہ نئے الفاظ آ گئے ہیں. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر اب آپ نہیں باور کر سکتے, میں فارسی کی کوئی چیز پڑھ رہا تھا کافی پہلے کی بات ہے, رئیس یا دارم ہا, میں یہ کیا چیز ہو گئی بھائی. یعنی فرانسیسی زبان کے لفظ کو لے کے انہوں نے مفرس کیا اور اس سے بنا گیا تھانے دار. الفاظ میں ایسے ایسے تغیرات پیدا ہوتے ہیں. طه حسین کی بڑی مشہور کتاب ہے من لغو السیف, طالب علم کے زمانے میں میں نے بہت شوق سے پڑھی, چھوٹی شارٹ اسٹوریز ہے اس میں. تو پڑھتے ہوئے اب آخر تک میں پڑھ گیا, ہر جگہ کی کہیں میز لگتی ہے اس میں ساندویچ پڑا ہوتا ہے, آخر میں مجھے پتہ چلے سینڈوچ ہے. تو الفاظ میں یہ تغیرات ہوتے رہتے ہیں, نئے نئے الفاظ آتے رہتے ہیں, مختلف زبانوں کے اثرات. اب آپ اپنی اردو کو دیکھیے نا, یعنی اس وقت جو اردو لوگ بول رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی اصطلاحات, کتنے محاورے, کتنے اسالیب بالکل انگریزی کے ہوتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ اثر ہے روزمرہ کی زبان پر کہ اگر کوئی اچھا ادیب ذرا آج سے صدی پہلے کا اٹھ کھڑا ہو تو وہ منہ نوچ لے, یہ کیا بول رہے ہو تم. تو یہ فرق واقع ہو گیا. لہذا یہ حقیقت ہے کہ اس سے یعنی جو یہ زبان بعد میں جو زبان پیدا ہوئی ہے, اس سے قرآن کی زبان کا کوئی ذوق نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ الٹا یہ اس سے بیگانہ کر دیتی. یعنی اگر آدمی اس زبان کو, موجودہ زمانے کی زبان ہے, اس کو پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی انگریزی آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد شیکسپیئر کو اٹھا لیتے ہیں. تو ایک زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوتا ہے. الٹا یہ اس سے بیگانہ کر دیتی ہے. اور اگر اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو قرآن مجید کے فہم سے بسا اوقات آدمی بالکل محروم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس زبان کا آدمی ذوق آشنا ہو جائے, یعنی موجودہ زمانے کی زبان کا, تو پھر یہ ہے کہ صورتحال الٹ ہو جائے گی. اس زبان کے اسالیب کو, اس کے محاوروں کو, اس کے بات کرنے کے انداز کو سمجھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. چنانچہ قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہی. وہ خود قرآن مجید ہی. قرآن مجید کا کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ ایک مذہبی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور ہم اس کو ایک مذہبی کتاب کی حیثیت سے, ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہ حیثیت تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے. اور اب اس کو کوئی کفر نہ سمجھیے گا آپ, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب ام القرآن مکہ کے ایک ادیب نے, ایک حکیم نے, ایک فلسفی نے لکھی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں. اور اس زمانے کے یعنی ام القرآن مکہ کے لوگوں نے اس کو زبان کے بالاعلیٰ ترین نمونے کی حیثیت سے, ادب کے اعلیٰ ترین نمونے کی حیثیت تسلیم کیا, جیسے غالب کو اس کے دور کے لوگوں نے تسلیم کیا. تو اب اس کے بعد ایک حیثیت ہے قرآن کی مذہبی حیثیت, اور ایک حیثیت ہے اس کی ادبی اور تاریخی حیثیت. یعنی وہ دور جاہلیت کی زبان کا ہمارے پاس سب سے بڑا تحریری ذخیرہ ہے. یعنی 625 صفحے کی کتاب ہے جو عربوں کی تصدیق و تصدیق کے ساتھ موجود ہے. اس کی مذہبی حیثیت چھوڑ دیجئے نا, یعنی اس زمانے کے لوگوں نے بھائی غالب کہتے ہیں کہ آتے ہیں یہ غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ غالب نے یہ بالکل ہی بانگی حاصل، کوئی سریر خامہ نوائے سروش نہیں ہوتا، لیکن غالب کی زبان کو اپنے زمانے کے لوگوں نے بہترین زبان مانا نا، اس دعوے کو چھوڑ دیجئے، نوائے سروش نہیں ہے، یعنی حاطف نہیں بول رہا، جبریل نہیں، نوائے سروش سمجھتے ہیں نا، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یعنی قلم جب چلتا ہے تو اس سے میرے قلم سے آواز نہیں نکلتی، جبریل بول رہے ہوتے ہیں، تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو غیب سے نہیں آتے، چھوڑ دیجئے، لیکن جو آئے ہیں وہ لکھے گئے، ان کو اپنے زمانے کا بہترین ادب مان لیا گیا، اس کے سامنے اس زمانے کے بہترین لکھنے والے سرنگو ہو گئے، تو اب وہ زبان کا مستند نمونہ تو بن گیا نا، یعنی بے شک تھوڑی دیر کی مان لیجئے کہ آپ میر کے معتقد نہیں ہیں، اور غالب کی یہ بات نہیں مانتے کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بھائی میر کی زبان جو ہے وہ اپنے استناد میں تو مانی ہوئی ہے نا، تو قرآن کی یہ دوسری حیثیت ہے جو یہاں زیر بحث ہے، ایک اس کی مذہبی حیثیت ہے، اس کو الگ کر دیجئے، یعنی ہمارے پاس اس وقت دور جاہلیت کی عربی زبان یا ام القرآ مکہ کی عربی زبان میں لکھی ہوئی، جو یہی کہیں گے نا، جب ہم پڑھنا چاہیں گے کہ ہم انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں چوسر کے دور کی، تو چوسر کو اٹھائیں گے نا، ملٹن کے دور کی انگریزی پڑھنا چاہیں گے تو خود ملٹن اس زمانے کے لوگوں کے لیے مستند مانا گیا ہے، تو یہ جو حیثیت ہے قرآن کی، یہ اس کی ادبی اور اس کی علمی حیثیت ہے، چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں عیسائی ادبا ہے جو عرب کے، وہ بھی باعث فخر سمجھتے ہیں اس کو کہ قرآن کی زبان کے بہت قریب ہے ان کی زبان، اس لیے کہ یہ اس کی ادبی حیثیت ہے، تو ڈاکٹر صاحب اب اشارہ کر رہے ہیں، اور اشارے کرنا حالانکہ مہذب مجالس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، تو اب آپ چائے پیجیے۔